الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجموع ولا يقضي الإعطاء والجوع إذ كل موت منتقص سواء وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صلوات یہاں کی تقریروں کے لیے عنوان کا اعلان کیا جا چکا تھا اور اس اعلان پر گفتگو ضروری بھی ہے. قرآن حرف سے آخر ہے, اس عنوان پر ان تقریروں میں تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے. آپ کو اس امر کی تفصیل یا وضاحت کو نہیں چاہیے کہ عالم اسلام کے لیے قرآن کس قدر ضروری ہے. آپ یہ تو نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے لیے آج اور ہمیشہ کہاں تک رہبری کر سکتا ہے, کیونکہ تقریباً یہ آپ کے ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ قرآن وہ وحی ربانی ہے. کہ جس وحی ربانی نے زندہ و باقی رہ کر ملت مسلمہ کی زندگی کی ذمہ داری قبول کر لی. قرآن زندہ ہے, یعنی جتنے آسمانی صحیح سے آئے ان میں سے کسی کو وہ زندگی میسر نہیں ہے جو قرآن کو حاصل ہے. وہ جند پاجند ہو, اوستا ہو, سیتا ہو, مہابھارت ہو, اور مہابھارت پر کتابیں ہوں وید جیسی, یا تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, صحف ابراہیم ہو, یا صحف موسیٰ, ان کی اپنی اصلی زبان میں کوئی کتاب اس وقت پائی نہیں جاتی. جس زبان میں وہ کتاب آئی وہ زبان ہی نہیں ہے, یعنی اب اس کتاب کے ماننے والوں کے پاس فقط ترجمے رہ گئے, اور ترجمہ ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق کیا. حکومت نے اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کروایا, کلیسا نے اپنی مرضی کا ترجمہ چاہا, پروٹیسٹنٹس نے اپنی مرضی کو پیش نظر رکھا, کیتھولکس نے اپنے معنی کو پیدا کرنے کی کوشش کی. جس کسی کو جہاں کہیں موقع ملا اس کے ترجمے میں انہوں نے دخل اندازی کی اور اپنے مفاہیم کو پیش کیا, یہاں تک کہ اتنے ترجمے ہوئے, اتنے ترجمے ہوئے کہ گویا اب وہ کتابیں اس طرح کی ہو گئیں جیسے فقیر کی گدڑی میں پیوندوں کی کثرت سے اصل کپڑا باقی رہ جاتا ہے. تو پہچانا ہی نہیں جاتا کہ اصل کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, لفظ پہلے کیا تھا, بعد میں کیا ہوا, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور ہم چونکہ آسمانی صحیفے پر نکتہ چینی نہیں کر سکتے, اس لیے ہماری ساری نکتہ چینی ترجموں پر ہے. ہم اصل صحیفے پر اعتراض نہیں رکھتے, معلوم نہیں وہ کیا تھا, مگر ترجمے پر نقطہ چینی یہ ہے کہ یہی وہ ترجمے ہیں جس نے ایوب کی عزت لے لی, یہی وہ ترجمے ہیں جس نے داؤد کی عصمت لوٹ لی, یہی وہ ترجمے ہیں جس نے مریم کی طہارت پہ حملہ کر دیا, یہی وہ ترجمے ہیں کہ جس نے عیسیٰ کے لیے ایک باپ کو تبدیل کیا, یہی وہ ترجمے ہیں جس نے موسیٰ کو خطا کار ٹھہرایا, جس نے انبیاء کے گناہ پر گناہ ثابت کیے. بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی صحیفوں کے آج کے ترجموں کو کچھ ضد سی ہے انبیاء کے, انبیاء سے بگڑے ہوئے ہیں ترجمے. اگر آپ کو اس کا پتہ چلانا مقصود ہو تو اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی عہد نامہ عتیق کو اردو میں پڑھ کر آپ دیکھیں کہ کس نبی کے متعلق اس عہد نامے نے کیا کہا, کس نبی کے متعلق اس عہد نامے نے کیا کہا, آپ صاف اٹھیں گے. انبیاء کی ایسی گھریلو زندگی پر گفتگو گھناؤنی ہے کہ جہاں انسان نہیں چاہے گا کہ تورات کو کھلا چھوڑ دیا جائے اس گھر میں جس گھر میں لڑکیاں رہتی ہیں. یہ عالم ہے آج توحید کے ترجمے کا, جو ترجمہ ہمارے پاس اردو میں ہے, جو ترجمہ ہمارے پاس عہد نامہ عتیق کا ہے. تو اب گفتگو ایک ہی لفظ سے آگے بڑھ گئی تھی, وہ یہ کہ کوئی الہامی صحیفہ صحیح طور پر اصلی حالت میں باقی نہیں ہے, یعنی زندہ نہیں, اپنی اصلی زبان کے ساتھ کوئی صحیفہ زندہ نہیں ہے. اب قرآن مسلمانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مگر اصلی حالت پر زندہ. قرآن سمجھ میں آئے یا نہ یہ اور بات ہے, مگر اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. اس میں ایک حیات, اس میں ایک زندگی, اس میں ایک زیست کی کیفیت ہے. وہ جی رہا ہے, جلا رہا ہے, وہ زندہ ہے, زندگی عطا کر رہا ہے. اور اس طرح سے قرآن کو قرآن نے قرآن کو قرآن نے 71 مرتبہ قابل ذکر سمجھا ہے, یعنی قرآن میں لفظ قرآن 71 مرتبہ آیا ہے. قرآن میں فقط لفظ قرآن 71 مرتبہ آیا ہے. اور جیسے کہ آج صبح مریض میں کہہ رہا تھا 70 یا اس سے زیادہ مقامات سے کسی بات کا تذکرہ ہو تو اس کو کثرت جانا, یعنی کثرت سے تذکرہ ہے, کثرت سے تذکرہ ہے. 71 مقام پر قرآن نے لفظ قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. انہی میں سے ایک مقام بنی اسرائیل میں ہے, جس آیت کا میں نے عنوان کیا انا ھذا القرآن. بتحقیق سے یہ قرآن یہدی ہدایت کر رہا ہے, للتی ہی اقوم, اس راستے کی جو بہت زیادہ پائیدار, اقوم بہت زیادہ قائم ہے, بہت زیادہ قیام جس کے لیے ہے, اس کی طرف یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اپنی مسلسل تقریروں میں جب قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں آپ کو زحمت دیں گے تو اس میں بہت سے مطالب قابل ذکر ہوں گے, مگر ایک بات جہاں سے مجھے آج آپ کی فکر کو ٹٹولنا ہے وہ یہ کہ اس مجمع میں سے کتنے ایسے احباب ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ وہ آسمانی صحیفہ جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے ہم اس کو سمجھ گئے, ہم اس کو سمجھ گئے. کتنے نہیں, مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کتنے ہیں جو روز پڑھتے ہیں قرآن کو, روز پڑھنے والے کتنے, اور صرف پڑھنا, ترجمے کے ساتھ پڑھنا, تفسیر کے ساتھ پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا, قرآن فہمی کی توفیق مانگتے ہوئے پڑھنا, پھر قرآن کو لانے والے کے اشارات کو سمجھتے ہوئے پڑھنا, یہ کس کس سے ممکن ہے؟ قرآن زندگی عطا کرتا ہے, مگر زندگی لینے والا کون ہے؟ زندگی کو حاصل کرنے والا کون ہے اس قرآن سے؟ ہر طرف سے ایک آواز بلند ہے کہ قرآن فہمی کی توفیق ہم کو عطا ہوئی, قرآن کو ہم سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کوئی طویل کتاب نہیں ہے, کوئی وقیم کتاب نہیں ہے, ایک مختصر ہی کی کتاب ہے, مگر معجزے کی تہذیب ہے.
معجزے کی تحدید ہے, یعنی عاجز کرنے والی ہے فہم انسانی کو, عاجز کرنے والی ہے فکر انسانی کو. اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سمجھ گیا, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سمجھ گیا, ورنہ معجزہ نہیں رہتا. اگر معجزہ ہے تو یقیناً پوری طرح بلکہ ابتدائی صورت میں بھی کسی کے سمجھ میں آ جائے کچھ ناممکن سا معلوم ہوتا, کچھ ناممکن سا معلوم ہوتا. لیکن جیسے جیسے گفتگو چھڑے گی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ قرآن واقعی کتنے زاویے اور کتنے گوشے اور کتنے پہلو ایسے رکھتا کہ جن گوشوں سے اس قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر قرآن صرف مجید ہے تو ایک گوشہ ہے مجدیت کا, بزرگی کا. قرآن کی بزرگی کیا ہے؟ اگر قرآن حکیم ہے تو ایک گوشہ ہے حکمت کا, تو اعتبار حکمت دے. اگر قرآن کریم ہے تو ایک پہلو ہے کرامت کا, جو اس اعتبار سے قرآن پر گفتگو کی جائے. اگر قرآن رحمت ہے تو ایک نیا راستہ ہے کہ منازل رحمت سے قرآن کو دیکھا جائے کہ کہاں کہاں رحمت بنا ہوا ہے. اگر قرآن شفا ہے تو بیماریوں کی منزل پر دیکھا جائے کہ کس کس کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. اگر قرآن ہدایت ہے تو گمراہیوں کی راہ میں دیکھا جائے کہ کس کس مقام پر ہدایت کے چراغ اس نے جلائے. قرآن کے جتنے نام خود قرآن میں ہیں پہلے ان کو جمع کر دیا. قرآن کے جتنے نام خود قرآن میں ہے پہلے ان کو جمع کیجیے. موقعے وقت صبح کو جب عادتاً آپ تلاوت کریں تو ایک چھوٹا سا کاغذ اپنے پاس رکھیں کہ جہاں لفظ قرآن آئے وہاں یہ دیکھیں کہ قرآن کی صفت کیا ہے, اور اس لفظ کو لکھتے جائیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ذات واجب نے اس قرآن کو کن صفتوں سے یاد کیا. جیسا ابھی میں نے عرض کیا 71 مقام پر تو لفظ قرآن آیا ہے قرآن میں. میں نے چھوڑ کر اشارات کو, چھوڑ کر کنایات کو, تو یہ لفظ قرآن کا تنہا تو نہیں آیا ہوگا, اس کے ساتھ صفت ہوگی. تو یوں بھی 71 صفتیں تو یوں رکھی ہوں گی, تو اس کا غور کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جب ذات واجب نے اس قرآن کو ان صفات سے یاد کیا, ان صفات سے یاد کیا, تو پھر اگر اللہ کریم ہے اور قرآن کو بھی کریم کہہ دیں اور نبی کو بھی ہم کریم کہیں, نبی کریم, قرآن کریم, خدا کریم, تو کچھ اندازہ ہے اس کرامت کا کہ جہاں یہ صفت تین گوشے پیدا کر رہی ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہدایت, رحمت, شفا, حکمت, ان تمام منازل پر آپ کو اس مختصر سے وقت میں غور کرنا ہوگا, ان تمام منازل پر کہ ہم قرآن مجید سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں, کیا استفادہ کر سکتے ہیں. آج کی حد تک سب سے پہلے گفتگو جہاں سے شروع ہونی چاہیے تمہیدی اعتبار سے وہ یہ کہ قرآن اپنی اصلی زبان میں باقی ہے, اور قرآن اس وقت آیا جب عرب میں قواعد نہ تھی, عرب میں گرامر نہ تھی, عرب میں صرف و نحو کا کوئی استعمال نہیں تھا, عرب میں کوئی قاعدے قوانین زبان کے نہیں تھے، قرآن آیا تو مصدر قواعد بنا، تاکہ قرآن کو دیکھ کر عربی بولنے والے اپنے زبان کے قاعدوں کو قرآن سے لیں اور سند میں قرآن کو پیش کریں، سند میں قرآن کو پیش کریں. تو پہلی چیز یہ اس دور میں آیا جبکہ کوئی فرقی نہیں تھا، کوئی نقضی نہیں تھا، کوئی قواعد نہ تھے. ایسے میں آیا تو پھر اس طرح کہ اپنی اصلی حالت پر آج تک باقی ہے اور اس جان کے باقی ہے کہ بڑے سے بڑا عرب زبان کا فصیح بولنے والا اپنی کسی تقریر میں، وہ مصر میں ہو کہ جردان میں، وہ عراق میں ہو کہ مکے میں، عربی زبان میں اگر تقریر کرے تو اس تقریر میں اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک کہ جگہ جگہ قرآن کی آیتوں سے سنا. جیسے ہم اردو میں گفتگو کرتے ہوئے بعض اردو شاعروں کا کلام پڑھتے ہیں، ویسے عرب کے خطبا قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فصاحت میں حرف نہیں ہے. اور آج کی حد تک ایک موجودہ یہ بھی پیش نظر رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو دشمن رکھنے والا طبقہ یہودیوں کا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہودی ہی لیکسیکوگرافر ہے، یعنی عربی لغت کا لکھنے والا یہودی ہے. یہ آپ کے پاس جو آج لغت عرب منجد ہے یہ یہودی کی لکھی ہوئی ہے، یہ یہودیوں کی تعلیم ہے، یہ یہودیوں کا بورڈ ہے، سب سے بڑا بورڈ ہے جس پر لاکھوں دینار خرچ کیے جاتے ہیں کہ عربی زبان کا لغت تیار. تو ایسے بڑے بڑے فصیح و فریق بولنے والے یہودیوں میں ہیں عربی زبان کے، جو لغت لکھتے ہیں، لغت لکھتے ہیں اور لغت سے واقف. تو ان کے لیے تو بڑی آسان سی بات یہ تھی کہ 1390 ہجری میں بجائے اس کے کہ وہ مصر پر گولہ باری کرتے یا جردان کو تباہ کرتے یا شام کو تباہی کی دھمکی دیتے، آہستہ سے بیٹھے بیٹھے ایک 10 سورے قرآن کے جواب میں لکھ دیتے اور مسلمانوں کے منہ پہ پھینک دیتے، لو یہ تمہارے قرآن کا جواب ہے. مگر ہوا یہ کہ وہ آسان ہے انسان کو قتل کرنا، مگر قرآن کا جواب دیتے. آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ لغت کے لکھنے والے سب یہودی ہیں. عربی زبان کے بہترین فصحا یہودی ہیں. آج عربی زبان میں جتنی سیاست پر اہم کتابیں لکھی جا رہی ہیں سب یہودی لکھ رہے ہیں. مگر ہے کسی کی مجال جو انا آتنا کل کوثر کا جواب دے دے. تو دیکھا آپ نے، یہی وہ منزل تھی جہاں ایک دشمن قوم جو آسانی سے 6000 جملے عربی میں لکھ کر قرآن کا جواب دے سکتی تھی اپنے کو مجبور پاتی ہے. اور یہ ہے قرآن کی زندگی کہ جس کے سامنے سب منجتے ہیں. قرآن کا جواب ناممکن ہے. ان باتوں کو یاد رکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. زحمت تو یقیناً ہو رہی ہے لیکن آپ ہی کے کام کی باتیں ہیں. یعنی ہو سکے تو فضلاء وقت اور علماء دہر اپیل کریں اسرائیلیوں سے کہ کچھ قلم فرسائی کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ حمد، چھوٹے چھوٹے سوروں کا جواب بڑے سوروں کو تو چھوڑ ہی دیں، بڑے سوروں کو چھوڑ دیجیے، جواب کوئی دے. اور جہاں قرآن تکرار سے مائل ہو جائے وہاں فصاحت اور بڑھ جائے. ایک سورے میں 31 دفعہ سب یاد آئے رب کے دماغ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹ جاؤ گے. تکرار سے تکرار کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تکرار ہو گئی اس لیے لطف نہیں باقی رہا. لطف باقی نہیں رہا، یہ معجزہ ہے قرآن کا. پھر کسی نے کہا نہیں، کسی نے اب تک اعتراض نہیں کیا کہ سورہ رحمان نے ربِ اعلیٰ رب کمت پر زبان کو دہرایا کیوں گیا. اور پھر غالباً آپ کو معلوم ہے یہ سورہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے. مکی سوروں میں البتہ یہ بات تھی کہ جہاں بڑی فصاحت کے دریا ابل رہے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ مدینے میں جا کے فصاحت کم ہو گئی. تو ایک مرتبہ قرآن نے مدینے میں اپنے آپ کو رحمان کی صورت میں جب ظاہر کیا تو دنیا حیران ہو گئی. دنیا حیران ہو گئی اور بار بار پوچھتا چلا، اب بتلاؤ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اب بتلاؤ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جھٹلانے والے ایک مرتبہ سر جھکا کے بیٹھ گئے. یعنی یہ ایک عجیب فصاحت کے سلسلے میں ایک عجیب گفتگو ہے. کبھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حسین ابن حکم سے ابن ابی الاوزاع نے پوچھا تھا کہ من ہوا اشعر العرب، عرب کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تو اس نے کہا سب معلقات کا پہلا قصیدہ لکھنے والا وہ عرب کا سب سے بڑا شاعر. تم نے کہا اس کا شعر پڑھو، تم نے شعر پڑھا سب معلقات کا پہلا قصیدہ، قصہ نفس من ذکرا حدید و منزلی بشق اللوا بین الدخول فاوملی. یہ امرا الفائے. تو اس نے کہا اگر امرؤ القیس دوسرے مصرے کو بار بار پڑھتا جائے قصہ نفس من ذکرا حدید و منزلی بشقت اللواء بین الدخول فہو ملی بشقت اللواء بین الدخول فہو ملی تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ وہ فصاحت سے ہٹ جائے گا، وہ اشعار عرب باقی نہیں رہے گا. تو کہا جب امرؤ القیس دو مرتبہ تکرار کرے اور اشعار عرب نہ رہے تو یہ خلیا ایہا الکافرون میں تین مرتبہ تکرار کیوں ہے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. حجام کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، امام جعفر صادق ارسی بسند رسول ابن ابی لہوجہ پوچھ رہا ہے کہ یہ تکرار کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ابن ابی لہوجہ کی نظر سورے پر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ تکرار فصاحت کے خلاف ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھا کہ ہر آیت میں معنی بدلے ہوئے ہیں، ہر آیت میں معنی بدلے ہوئے ہیں. شان نزول سورے کی ساتھ ہے، شان نزول سورے کی ساتھ ہے. عرب کا ایک ڈپریشن آیا، ایک وقت آیا اور انہوں نے اپنی مرتبت سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہم کمپرومائز کر لیں گے، سلو کر لیں گے، ایسا کریں گے کہ ایک ہفتہ آپ ہمارے بتوں کو پوجو، ایک مہینہ ہم آپ کے خدا کو مانیں گے، اور ایک مہینہ آپ ہمارے بتوں کو مانو، ایک سال ہم آپ کے خدا کو مانیں گے. उन्होंने शर्त लगाई कि इरशाद हुआ न मैं एक हफ्ता मानने के लिए तैयार हूँ, न तुम एक महीना मानो, न मैं एक महीना मानने के लिए तैयार हूँ, न तुम एक साल मानो, खुलिया अयोहल का दरूम ला आबुदुन मा ताबुदुन वला अंतुम आबुदुन मा आबुद वला अना आबुदुन मा आबुदुन। हर एक आयत के माना अलग है उस नुज़ूल के एतबार से। हिशाम इब्ने हकम ने जाके जब ये माना इब्ने अबी लौजा को समझाए तो उसने सर से लेके पैर तक देख के कहा ये तेरे घर की बात नहीं है। रहमत तमहीद की बातें थी जहन में रहे और ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। अहम तरीन मसला है, अगर हम आज अपने बात वजूहात की बिना पर जो अर्ज कर दूं आपसे कि सुबह की मरीज की तकरीर के बाद से मैं एक तकलीफ में मुब्तला हूँ, मेरा दौरान खून तकलीफ दे रहा है। चूंकि वादा हो चुका था इसलिए मैंने हाजिरी दी, कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त आज कम हो ताकि कल कुछ इजाफा हो जाए। मगर इसके माने ये नहीं है कि मैं आपको कचना रखूं, इसलिए उस कचनगी को दूर करता हूं, मेरा सिलसिला कलाम नहीं टूटता। इब्ने अबी लौजा तो खबर थी कि हिशाम इब्ने हकम ये जवाब नहीं दे सकता, इस वास्ते कुरान मौजूदा है और कुरान को समझने की कोशिश उस वक्त तक मुनासिब नहीं है जब तक के कुरान के साथ साथ कोई समझाने वाला नजर न आए। जब तक के कुरान के साथ कोई समझाने वाला नजर न आए आप समझेंगे कि शायद मैं अपने अकीदे की मंजिल पर आ गया। नहीं, अकीदे की मंजिल तो बहुत आगे, उसके लिए और बहुत सी मजलिसें हैं, मगर आज जब तक एक बात करूं, कुरान पहाड़ों पे आया था और यहां कुरान दरियाओं पर नाजिल हुआ था, कुरान की गूंज सहराओं में थी। आपने किसको सुना कुरान को? आपने कुरान को किससे सुना? जिब्राइल ने आपसे गुफ्तगू की कुरान के मुताल्लिक, क्योंकि मलक मुकर्रम ने आपको ये आवाज सुनाई? नहीं, बल्कि कुरान के मुताल्लिक जो कुछ आपको मालूमात हासिल हुए और जो कुछ आपने समझा या सुना वो एक ऐसे नामाबर के जरिए कि जिसका वजूद कुरान के साथ है और कुरान का वजूद जिसके साथ। क्या ख्याल है? अल्लाह को एतराज है कि कुरान और मोहम्मद अरबी दो अलग चीजें? नहीं, कुरान साथ है उस इंसान एक कामिल अकमल के, कि जिस इंसान को पहले भेजा कुरान को बाद में भेजा, जिस इंसान को मुस्तैद बनाया वही के लिए, जिस इंसान ने इस्तेदाद दी कबूल वही की, जिस इंसान को इस काबिल बनाया कि वो इशारा पे रब्बानी को समझे और अपनी जबान से उसको जाहिर करे, तो कुरान को आलम इंतजार में रखा, कुरान को आलम इंतजार में रखा 40 बरस। یہ عجیب گفتگو. 40 سال کو تک قرآن کو انتظار کرنا پڑا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں وقت آنے کا. اور جب یہ طے پایا کہ اب آئے قرآن تو پھر اس کو مستعد پا کر اس کے دل پر قرآن کو نازل کیا. تو کس کے دل پر نازل کیا قرآن کو؟ آپ یاد رکھیں گے یہ پیغام, آپ یاد رکھیں گے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے پیغام یاد رکھا جائے گا. ہاں اس کے دل پر نازل کیا کہ اگر میں لفظ قرآن کہوں تو درود واجب نہیں, اگر محمد کہوں تو درود واجب. آپ صبح نشان بس 1000 مرتبہ کہیے قرآن قرآن قرآن. آپ سے تکلیف نہیں ہے کہ آپ قرآن کے لیے طلب رحمت کریں؟ قرآن کا درود بھیجو, قرآن زندہ ہے, قرآن میں حیات ہے, قرآن میں زندگی ہے. وہ زندگی کہ خود جیے دلائے, خود زندہ رہے زندہ رکھے. مگر قرآن اس پر بھیجا کہ جہاں درود قرآن کے لیے نہیں ہے, جس پر بھیجا اس کے لیے درود. قرآن کے لیے ایک ہی منزل ہے کہ جہاں یہ اشارہ تفصیل پائے, جہاں یہ رمز مفصل ہو جائے, جہاں یہ راز آشکار ہو, جہاں یہ حقیقتیں منکشف ہو. وہ ایک دل ہے, وہ ایک دل ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہ کرتا. وہ قلب مکنون پیغمبر ہے, وہ کتاب مکنون پیغمبر ہے, کہ جس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اس لیے درود پڑھنے سے ولادت میں طہارت پیدا ہوتا. درود پڑھنے سے ولادت میں طہارت پیدا ہوتی ہے. ان صلواتنا علیکم و ما قصنا به من ولایتکم طیبا لقلبنا و طہارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. یہ درود کی کرامت ہے کہ تیر ولادت بھی ہے, طہارت خلقت بھی ہے. اور یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ مس کر سکیں, محبت کر سکیں. تو قرآن جہاں آیا جس کے سینے پر آیا اس پر درود واجب. تو پیغمبر نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں, اب درود میں میں اکیلا نہیں ہوں. اس سے مانا یہ کہ اب اپنے ساتھ جس کو درود میں شامل کیا وہ قرآن کے ساتھ ساتھ قیامت تک. یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر سے پہنچے, یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر سے پہنچے. قرآن ہمارا مدار حیات ہے, قرآن ہمارے لیے صحیح معنی میں دستور زندگی ہے, قرآن سب کچھ. عنوان یہ تھا کہ قرآن حرف آخر. اگر عنوان ہی پہ آج دو جملے نعرض کر سکو تو تشنگی رہے گی. قرآن حرف آخر, یعنی جس کی فضیلت کر دی قرآن نے, جس کی فضیلت بیان کی حرف آخر, جس کی منقصد بیان کر دی حرف آخر ہے, جس کو گرا دیا حرف آخر, جس کو بلند کر دیا حرف آخر. قرآن حرف آخر ہے, اس اعتبار سے بھی پیش نظر رہے.
اور جہاں یہ قرآن تصدیق میں توفیق میں کسی کو رفعت دینے کسی کو پہچنوانے میں انتہائی شجاع ہے, بڑا بہادر ہے, اس کو کوئی بات نہیں ہے, اس نے بڑے بڑے متکبر انسانوں کو ذلیل کر دیا, اس نے بڑے بڑے مغرور انسانوں کی قدریں دبا دی, قرآن نے بڑے بڑے تاجداروں کے ساتھ کو پکڑا دیا ہے, قرآن نے نہ فرعونوں کی پرواہ کی, نہ حامانوں کی پرواہ کی, نہ شدادوں کی پرواہ کی, نہ نمرودوں کی پرواہ کی, نہ آپ پرواہ کرتا ہے, نہ قیامت کا سربر. تو قرآن کے سامنے بڑے بڑے سربلند جھک گئے, قرآن کے سامنے بڑے بڑے سر برآوردہ کنگسر ہو گئے, اور پھر واضح کر دیا کہ جس کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, ذلیل کر اس کو پھر اس کی بچی ہوئی باقی ماندہ سلطنت کا وارث یا اس سلطنت کا ورثہ پھر اس کو عزت نہیں دے سکتے. اگر ہم نے فرعون کو دریا میں ڈبو کے ذلیل کر دیا تو پھر پرائنہ مصر کی مجال نہیں ہے کہ اس فرعون کو عزت دے, اور اگر ہم نے موسیٰ کو عزت دے دی کسی کی مجال نہیں ہے تو موسیٰ کو ذلیل کر, بڑی عجیب من عجیب من. ملک تو وہ ہے کہ دیا جائے اور لیا جائے, ملک تقویمی, ملک تقویمی جو جغرافی حدود میں ہے کسی کو دے کے لے لے, مگر عزت وللہ العزت ولرسول وللمومنین, عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, صاحبان ایمان کے لیے ہے. یہ نہیں کہتا قرآن کہ کسی کو عزت دے کے ذلیل کر دے, اور یہ نہیں کرتا قرآن کہ کسی کو ذلیل کر کے پھر عزت دے دے. جس کو عزت دی ہمیشہ کے لیے عزت رہ گئی, جس کو ذلیل کیا ہمیشہ کے لیے ذلیل رہ گیا. اس واسطے قرآن میں وہ زندگی ہے, وہ حیات, کہ جس زندگی سے اور جس حیات سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک ہی اب دستور زندگی ہے, اگر اس دستور زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً نئی نئی راہیں پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن وہ دستور زندگی جیسا کہ میں نے اس کی اپنی حیات کی وجہ سے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر ایک کو اذن دے دے کہ آؤ سمجھ لو, ہر ایک کو اجازت دے دے کہ آؤ ہم کو پہچان لو. نہیں, بڑی عجیب مندر. میں نے تقریر اس منزل پر پہنچا کر اب یہ چاہا ہے کہ ایک دعوت فکر دو اور آج کی حد تک آپ کے لیے دعا کروں. سورہ نحل کی ایک آیت ہے, اور اس آیت کی تلاوت علی کی بیٹی نے پوچھے تھے بازار میں کی. یہ قرآن کی زندگی کو سمجھو, قرآن کی ہمگیریت کو سمجھو, قرآن کے محیط ہونے کو. وہ آیت سورہ نحل کی یہ تھی کہ جب کوفے کے بازار میں بڑا شور ہوا, بڑا مجمع ہوا, فاشارت علیہا فلاح, شہزادی نے اشارہ کیا. ملا ابو الحاق فرائنی لکھتے ہیں فسکت فی الاسواق, آوازیں حکمت مت بند, اور آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. یہ اللہ کا نام ہر غم میں ہے, ہر مصیبت میں, ہر آفت میں ہے. ایسا نہیں کہ مصیبتیں پڑے تو کوئی اللہ کے نام کو بھلا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
فرمایا لا تکونوا یہ سورہ نحل کی آیت ہے لا تکونوا کاللتی نغزت غزلها من بعد قوت انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امت هی اربع من امت یبلوکم اللہ بہ. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے محنت کر کے سوت کاٹا ہو, جس نے محنت کر کے روئی سے تاگا بنایا ہو اور پھر اس کو ادھیڑ دیا ہو, اس عورت کی طرح سے نہ بنو. تم اس منزل پر آ چکے ہو, یہ ساتھ ہجری ہے, اسلام بہت پہلے آ چکا ہے, یہ اپنی محنتوں کو رائدہ کیوں کر رہے ہو؟ اور تم کو فقط اسی بات کا ضد ہے کہ آپس میں معاہدے کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کثرت میں ہیں. تب تقضون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امت ہی اربع من امت. تم کو فقط اسی بات میں نال ہے کہ ہم کو اکثریت حاصل ہے, تو اس پر ناز نہ کرو, اس پہ ناز نہ کرو, دین ہاتھ سے جائے گا, دین ہاتھ سے جائے گا. تو ایک اشارہ تھا, بڑا عجیب اشارہ, اور صاحب وحی کے گھرانے کی ایک شہزادی قرآن کو صرف کر رہی کوفے کے بازار کہ تم کو گھمائیں اپنی اکثریت سے, اپنے لشکر سے, اپنی قوت سے, اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت کم ہیں, مگر اس غلطی پر نہ رہنا, اس دھوکے میں نہ رہنا, یہ کبھی بھی تمہارے لیے زیب نہیں دیتا. آج سب علماء عرب کے اور فصیح البیان مقرر اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں اسی نام سے کہ کوفے کے بازار میں جن کے علی نے یہ آیت پڑھی گئی کہ ابن زیاد کے لشکر پر یہ گھمنڈ ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں, تو رہے, مگر اکثریت سے یہ تو نہیں ہوتا کہ اکثریت یہ خیال کرے کہ ہم اولاد کو نبی کی دربدہ پھیرا دیں. اگر اکثریت یہ طے کرے تو غلطی کرے, غلطی کرے گی, اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم دربدہ پھرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم کو جہاں چاہو لے چلو, جہاں چاہو لے چلو, یہ قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کوفہ لے جاؤ, شام لے جاؤ, زندان میں رکھو, یہ تاریخ اسلام کے اوراق ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ مدینے کو لایا جائے یا رفعت پیدا کی جائے, تاریخ اسلام کے اوراق ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت اسیر ہو گئے. کوئی اپولوجی نہیں ہے, کوئی اپولوجی, کوئی اعتذار, کوئی معذرت نہیں ہے. کیا کر یہ بیویاں کیوں قید ہوئی؟ اگر پتہ پانا تھا, پتہ پانا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک باغی نے حکومت وقت سے بغاوت کی ہے, تو اسلام کا طریقہ جہاد سامنے ہوتا, اور پیغمبر نے جب کبھی بھیجا ہے جہاد پر تو یہ کہہ کے بھیجا ہے خبردار, جب پتہ کر لینا, بچوں کو تحقیق نہ کرنا, عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا, اگر سروں کو کاٹنا تو قتل گاہ سے سر باہر نہ لے جائیں, ان کی عورتوں کو اسیر نہ کرنا, ان کو در بدر نہ پھرانا, یہ احکام جہاد ہے مسلمانوں کے پاس. مگر وہ کیا بات ہو گئی کہ اسی کا لحاظ آل رسول سے نہ رکھا گیا. اور ایک وقت آیا, ایک وقت آیا کہ معصوم کو یہ کہنا پڑا کہ ہم کو اس طرح سے ذلیل کر کے شام میں لے گئے. الٰہی و سیدی و مولایا و ربی, خداوند ہم کو کامل ایمان کر, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ, تعدیل فرماؤ.